تو بہت بڑا ہے، لیکن دین کا مجموعہ علماء کرام نے پانچ چیزیں بتائی ہیں. ایمانیات کی لائن صحیح ہو، عبادت کی لائن صحیح ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو جائے، ہماری معاشرت صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہو. اب پانچوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اب ایمانیات میں کتنی ساری باتیں آئیں گی. ہمارے عقائد، ہماری مانیتا اللہ کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے. تو ایمانیات کی لائن ہماری صحیح ہو، عقائد کی لائن صحیح ہو. ہم سب ہیں مسلمان، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے عقیدوں کا کیا حال ہے. تو ایمانیات کی لائن صحیح ہو، عبادت کی لائن صحیح ہو. عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، کتنی ساری عبادتیں ہیں. تو ایمانیات کی لائن صحیح ہو، عبادات کی لائن صحیح ہو. ایسے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. آج تو موقع ایسا ہے کہ جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں. آج کے زمانے میں لینے کے جھگڑے ہیں، پہلے کے زمانے میں دینے کے جھگڑے تھے. جس کا لیا اس کا لیا نہیں ہے، ون وے ہو گئے ہیں، بس کسی کا لے لو، سب کا مال ہڑپ کر جاؤ. تو جس کا لیا اس کا لیا نہیں، معاملہ صحیح نہیں ہے. اگر ایک آنا کسی کا ہمارے پاس رہ گیا ہوگا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. تو ہمارا لین دین صحیح ہو، اسلام کے مطابق ہو، سنت شریعت کے مطابق ہو، لینا دینا ہمارا صحیح ہو جائے. وہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے، پہلے کے بنی اسرائیل میں بھی ایک بات بنی ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بات بنی تھی کہ ایک آدمی نے ایک زمین بیچی، دوسرے نے خریدی. جس نے زمین خریدی، برسوں کے بعد اس کو مکان بنانے کی ضرورت پڑی، تو مکان بنانے کے لیے وہ تعمیر شروع کر رہا ہے، بنا کا کام، پائے کا کام شروع کر رہا ہے. تو اندر سے چرو نکلا، مرتبان نکلا، سونے چاندی کا گھڑا نکلا، سونے چاندی کے سکے بڑا ہوا گھڑا نکلا. تو یہ تو چونک گئے کہ میں نے سامنے والے سے زمین خریدی تھی، اس کے باپ داداؤں نے اس کو اندر دفن کیا ہوگا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، حق اس کا ہے تو اس کو دینا چاہیے. تو فوراً اپنے کام کاج کو روک دیا اور وہ سارا کا سارا لے کے سامنے والے کے گھر گیا اور جا کے کہا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی. کہا میں نے آپ کو بیچی تھی، بات ختم ہو گئی، کیا بات ہے؟ بولے اس میں سے چرو نکلا ہے، مرتبان نکلا ہے، سونے چاندی کے سکے بھرا ہوا گھڑا نکلا ہے، اب اس کو لے لو. کہا نہیں، میں نے تجھے زمین بیچ دی، جو نکلا تیرا. یہ کہتا نہیں، میں نے زمین خریدی تھی، زمین میری، گھڑا تمہارا ہے، میں تم کو دینے کے لیے آیا ہوں. اب آج کل کا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم اس کو چھپا دیتے، کسی سے بات نہیں نہ کرے. تو اس زمانے میں جھگڑے تھے لینے کے، آج جھگڑے ہیں لینے کے. تو اس کو کہہ رہا ہے تو گھڑا لے لے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تجھے زمین بیچی، گھڑا بھی تیرا. یہ کہتے ہیں میں نے زمین خریدی تھی، گھڑا لے نہیں سکتا. دونوں کو الگ الگ سمجھایا. اس وقت کے جو بادشاہ ہوں گے، اس وقت جو ہوں گے حاکم، ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارا جھگڑا، یہ کہتا ہے یہ لیتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ لیتا نہیں ہے. دونوں کو سمجھایا کہ لے لو، خریدنے والوں کو کہا لے لے، وہ تجھے دے رہا ہے. بیچنے والوں کو کہا کہ وہ منع کر رہا ہے، تم واپس لے لو. کہتے میں نہیں لوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں بیچ چکا ہوں، زبان کی قیمت ہے. دونوں کو سمجھایا نہیں مانا، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی. دونوں کو پوچھا آپ کی اولاد ہے؟ تو ایک کا لڑکا تھا، ایک کی لڑکی تھی. کہ کام کرو، دونوں کے نکاح کر دو. تو ان کو بات سمجھ میں آئی گئی، گلے اتری، تو وہ شادی کروا دی، ان کو ہدیہ دے دو. تو یہ لین دین کہ معاملہ ہمارا صحیح ہو. تو دین پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ ایمانیات کی لائن صحیح ہو، عبادات کی لائن صحیح ہو، اور معاملات کی لائن صحیح ہو، ہمارا معاملہ صحیح ہو، اور معاشرت، ہمارا رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا، مسلمان آپس میں کیسا رہے، بھائی بھائی کیسا رہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، سیٹ ہو تو کیسا ہو، نوکر ہو تو کیسا ہو، برادران وطن ہمارے ہندو بھائی ان کے ساتھ کیسے رہنا، ہر ایک کے ساتھ کیسے رہنا، ہمارا رہن سہن صحیح ہو جائے. اور اخلاق، کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اخلاق کے ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو، کہ اخلاق صحیح ہونے چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان کے اخلاق تو کیسے ہونے چاہیے، उसके अखलाक को देखकर लोगों को दीन समझ में आना चाहिए। अखलाक है ऐसे होने चाहिए, उसको देखकर लोगों को दीन समझ में आ रहे। तो दीन पांच चीजों के मजमूए का नाम है, पांच चीजों के मजमूए का नाम है। ये पांचों चीजें हमारी जिंदगी में आनी चाहिए, उसकी फिक्र हम सबको करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, दीन हम सबकी जिंदगी में आना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम हमारी जिंदगी में नहीं है और इसी वजह से हम सब के सब परेशान हैं। मुसलमान कलमा तो पढ़ता है, लेकिन जबान से कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जबान से कलमा पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। हदीस में है, जिसका मफहूम है कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अगर 1000 बरस भी जिएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। जबान से कलमा पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। ईमान जन्नत की कीमत है, ईमान जन्नत की चाबी है। लेकिन हमने जो समझा है कि बस खाली जबान से कलमा पढ़ लो, जबान से कलमा पढ़ लेना काफी होता था। अबू जहल भी पढ़ लेता, जैसे निकाह में मैंने कबूल की तो कबूल की के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे ईमान के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो कबूल की में खाली बस खाली कबूल कर ली कह दे और जिम्मेदारियां पूरी ना करे। तो मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया तो उसके पीछे कितने सारी जिम्मेदारियां हैं। हरेक समझता है कभी एक के दो होंगे, दो के चार होंगे, तो उसको खाना पीना कपड़ा लगता बीमारी सीमारी जो है सब मेरी जिम्मेदारी। आदमी समझता है निकाह में, ऐसे अबू जहल और उस जमाने में जितने थे वो समझते थे कि खाली कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, हम कलमा पढ़ लेंगे तो उसके पीछे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। आज हम सब मुसलमान तो हैं, बस खाली जबान से कलमा पढ़ने को ईमान समझा। जबान से कलमा पढ़ने को मुसलमान नहीं कहते, जबान से कलमा पढ़ना और फिर जिंदगी भी उसके मुताबिक गुजारना। इसलिए जैसे मैंने कहा वो तस्वीर के बारे में कि भाई जो शेर की तस्वीर थी उसे बात समझाई गई, हम सब मुसलमान तो है लेकिन खाली जबान से कलमा पढ़ लिया, इसकी वजह से इस्लाम बदनाम है। और बेचारी दूसरी कौमों को भी इस्लाम समझ में नहीं आता। एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है, न खुद अंदर जाता है न किसी को आने देता है। हम मुसलमान है लेकिन जिंदगी इस्लाम से कोसों दूर है, तो दूसरी कौमों को बेचारों को इस्लाम समझ में नहीं आता। इसलिए मुसलमान को अपनी जिंदगी में ईमान लाने की कोशिश करनी चाहिए। खाली जबान से कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, उसके बारे में भी किसी जगह समझाया गया। एक शिकारी था, पर शिकारी आदमी परिंदे पकड़ पकड़कर अपना गुजरान चलाता था। वो शिकार करता परिंदों का और फिर उसे बेचता, वो जाल लगाता और जाल में तीतर आते हैं, बहुत सारे परिंदे आते हैं, इसका रोजाना का गुजरान चला करता था। तो जंगल में जाता, सारे परिंदों को उसने पकड़ पकड़ कर बेचा। तो एक बार जब कोई बड़ा परिंदा था, उसने सारे परिंदों को समझाया कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है और सबको पकड़ के ले जाता है और बेचता है, हमारा तो पूरा जंगल ही खाली हो गया। मेरे पास एक मंत्र है, मैं ऐसा मंत्र जानता हूं, वो मंत्र जो पड़ेगा वो आदमी शिकारी की जाल में नहीं फंसेगा, वो परिंदा शिकारी की जाल में नहीं फंसेगा। बोलो तुम चाहते हो? तो सारे परिंदे खुश हो गए कि तो अच्छा है, रोजाना शिकारी जाल बिछाता है और सारे परिंदों को पकड़ के शिकार करके ले जाता है, बेचकर अपना गुजरान चलाता है। तो जो बड़ा परिंदा था उसने समझाई ये बात कि मेरे को ऐसा मंत्र मालूम है कि वो मंत्र जो बोलेगा शिकारी की जाल से उसके चुंगल से बच जाएगा। बोले क्या मंत्र है? का मंत्र ऐसा है, वो मंत्र मैं तुमको जो बोला वो मंत्र तुम्हें बोलना है। तो क्या मंत्र है? तो उसने कहा आप सबको ऐसा बोलना है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। कहिए मंत्र ऐसा है, जो भी इस मंत्र को पढ़े और बोले वो शिकारी की जाल से बच जावे और शिकारी की चुंगल में ना आवे। तो सारे परिंदे खुश हो गए कि इसको तो बोलेंगे हम। क्या बोलने को कहा था जी? क्या बोलने? कौन सा मंत्र था? शिकारी आएगा,
दाना डालेगा,
जाल दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। अब सारे परिंदों ने बोलना शुरू किया एक साथ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। सबने ऐसा बोलना शुरू किया। अभी तो बस वो मंडला रहे और बोल रहे शिकारी आएगा दाना डालेगा बोल रहे। वक्त पे शिकारी आया तो उसने देखा कि कुछ भिनभिनाहट हो रही आवाज आ रही है तो उसके कानों पे आवाज है कि सारे परिंदे बोल रहे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। उसके तो होश उड़ गए कि तो बहुत सियाने हो गए तो बहुत होशियार हो गए अब मेरा गुजरान कैसे चलेगा। तो बहुत देर तक परेशान रहा कि अब तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा अब तो कोई मेरी चुंगल भी नहीं आएगा ये जाल में कोई नहीं फंसेगा। उसने कहा मैं अपने बस की कोशिश तो करूं तो उसने जाल बिछाई थोड़ी देर के बाद कि मैं जाल तो बिछाता हो सकता है कोई आवे। तो उसने जाल बिछाई दाने भी डाले तो सारे परिंदे बोल रहे थे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे सारे बोल भी रहे। और जैसे ही जाल बिछाई और जैसे ही दाने डाले वो सारे परिंदे आए और उसमें फंस भी गए और फिर भी वो बोल रहे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। वो शिकारी ने देखा कि इसमें फंस गए और उसको सबको जाल के अंदर से पकड़ा तो भी वो बोल रहे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हम देखेंगे भी नहीं उड़ जाएंगे। यानी वो परिंदे मंत्र को समझे नहीं खाली जबान से बोले तो क्या फायदा देंगे। वो परिंदे अगर उसको समझे होते कि शिकारी की जाल में नहीं फंसना है कि उसने दाना डाला जाल बिछाई पता चल गया तो उसमें फंसना नहीं चाहिए दाना खाना नहीं चाहिए हम देखेंगे भी नहीं वो भले कुछ भी करे। तो जैसे वो जबान वो बोल रहे वो शिकारी ने इनको पकड़ा भी और लेके बेचा भी और जबा भी कर दिया। तो खाली जबान से बोलने से कुछ काम काबू में नहीं आता ऐसे हम सब सोचे ईमान के बारे में। इसलिए कलमा तो कहते हैं एक चीज को जबान से कहना और दिल में उसको उतारना और बदन के निकलने वाले अमल उसके मुताबिक करना। इसलिए आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान इसी भी बुनियाद पर है। इसलिए ऐसी एक मिसाल और जगह दी गई है मुसलमान परेशान दीन ईमान को छोड़ने की बिना पर परेशान है। उसके बारे में समझाया गया कि एक देहाती शहर में आया वो देहाती ने कभी वॉलीबॉल नहीं देखा था। आपने देखा वॉलीबॉल कैसा होता है चमड़े का बॉल होता है उसमें रबर की ट्यूब होती है फिर उसमें हवा भरते फिर बीच में एक नेट होती है और इधर 10-11 खिलाड़ी उधर 10-11 खिलाड़ी और फिर डिशुम डिशुम खेलते। देखा आपने नहीं देखा। तो ऐसे एक मिसाल दी गई एक देहात का आदमी उसने कभी जिंदगी भर वॉलीबॉल नहीं देखा तो कभी शहर में नहीं आया था पहली मरतबा शहर में आया उसने देखा कि लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं एक इधर से मार रहा है एक उधर से मार रहा है। तो वो बहुत परेशान की गेंद का बॉल का क्या कसूर है कि इसको मारा जा रहा है ये बहुत परेशान इसने पहली मरतबा देखा था। तो उसमें अगर गिरने न देवे तो पॉइंट चढ़ते एक इधर से साइड के मारता है दूसरा उधर से साइड के मारता है पॉइंट चढ़ते चले जा रहे। अब जितना गेंद को मारा जा रहा है उसकी परेशानी बढ़ती चली जा रही इसका क्या कसूर है कि इसको मारा जा रहा है वो बहुत परेशान कि इसको मारा जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वक्फा हुआ रिसेस हुई तो चाय नाश्ते के लिए खिलाड़ी गए तो चाय नाश्ते के लिए गए तो बॉल एक तरफ गिरा हुआ था। आदमी अपने बस की कोशिश करे तो अल्लाह सुझाता है तो ये देहाती ने उस बॉल को हाथ में लिया कि मैं देखू तुझसे ही क्या बात है इसको क्यों लोग मारते। जब उसने जैसे ही बॉल को हाथ में लिया अल्लाह ने दिमाग में एक बात डाली हाँ आप मुझे पता चले इसको क्यों मारा जा रहा है ये अंदर से खाली है इसलिए मारा जा रहा है अगर इसमें कुछ भरा हुआ होता तो जो मारता उसका क्या होता इसमें पानी होता इसमें धूल होती इसमें चूना होता इसमें कोई चीज भरी हुई होती है फिर आदमी का दीवार पे फेंट मारे तो क्या होए फ्रैक्चर हो जावे उंगलियां टूट जावे। तो बॉल अंदर से खाली है इसलिए इसको जो मार रहा है तो बॉल इधर से उधर जा रहा है अगर भरा हुआ होता तो जो उसको मारता उसके फ्रैक्चर हो जाता उंगलियां टूट जाती। ऐसे इस मिसाल को देकर समझाया गया आज का मुसलमान दीन ईमान से खाली है इसलिए सारी दुनिया का मुसलमान परेशान है। सारी दुनिया का मुसलमान परेशान क्यों है कि हमारी जिंदगी ईमान आमाल से खाली है। और जैसे कहा कि दीन तो पांच चीजों के मजमूए का नाम है ईमानियत की लाइन अकाइद की लाइन इबादत की लाइन हमारी सही हो। अब ईमानियात में कितनी सारी बातें इबादत में कितनी सारी बातें मामलात में कितनी सारी बातें मुआशरत में कितनी सारी बातें और अखलाक में कितनी सारी बातें। اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جیسے فضائل اعمال میں ہے، مرنے کے بعد ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں ختم کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، 5 سوالوں کا واجبی اور معقول جواب ہر ایک کو دینا پڑے گا، جب تک آدمی 5 سوالوں کا جواب نہ دے سکے اس کے قدم محاسبہ کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے دنیا سے جا بھی نہیں سکتے، آدمی نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے، تو بیت کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارنا، یہ بچپن سے لے کے موت تک کی جو زندگی ہے ہماری صحیح گزر جائے اس کی فکر ہے، اس کے لیے ہم سب کو فکر دلائی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، 5 سوالوں کا جواب آدمی جب تک نہ دے زندگی کہاں خرچ کی، تو پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم زندگی کے بارے میں آزاد نہیں ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور ہمارے اندر جو زندگی میں جو روح ہے، اصل روح ہے، روح کو بنانے کی فکر ہونی چاہیے، آج ساری دنیا اپنے جسم کو بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ آسان مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ انسان کا جو بدن ہے وہ بدن روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، ایک جگہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا تو اس کا پورا بدن موجود ہے لیکن روح نکل گئی وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو انسان کے بدن میں ایک روح ہے ایک جسم ہے، جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے، انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں، پانی ہو، کھانا ہو، کپڑا ہو، لباس ہو، مکان ہو، سواری ہو، انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے آتی ہیں، تو انسان کا جو بدن ہے مٹی سے بنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی ضروریات، اس کو بھی اللہ مٹی سے نکالتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں، اور وہ انسان کو نہ ملے تو انسان لاغر اور کمزور ہو جائے گا، انسان پانی نہ پیوے، انسان کھانا نہ کھاوے، بدن سے اس کی خوراک نہ ملے تو کیا ہوئے، تو بدن مٹی سے بنا ہے تو اس کی ضروریات بھی مٹی سے آتی ہے، اور روح جو ہے اللہ کا حکم ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان سے آئے گی، روح اللہ کا حکم ہے تو اس کی خوراک دین ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، کہ بدن اس کی خوراک نہ ملے تو بدن کمزور ہو جاوے، ایسے روح کو اس کی خوراک نہ ملے تو روح کمزور ہو جاوے، تو روح کو اس کی خوراک ملنی چاہیے، وہ زندگی میں ایمان کو لانا ہے، اپنی زندگی کو دین سے معمور اور مزین کرنا ہے، چاہے انسان کا جو بدن ہے اس کو جوڑے رکھا ہے روح نے، جیسے روح ہے تو آپ سن رہے ہیں، روح ہے تو میں بول رہا ہوں، اگر روح نہ ہو تو انسان ڈھیر ہو جاوے، انسان گر جاوے، اور حدیث میں ہے کہ موت جو ہے وہ نیند موت کی بہن ہے، جیسے ابھی میں زندہ تو ہوں لیکن جاگتا بھی ہوں، خالی انسان سو جاوے تو انسان کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ہم سب میں جسے بول رہا ہوں، ابھی بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، اب سونے والوں کو نہیں پتا کیا بات کہی جا رہی ہے، اور حقیقت میں انسان سو جاوے تو سوئے ہوئے انسان کا بدن بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، جیسے وضو کے توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، یہ بھی وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جماعتوں میں ساری باتیں سکھائی جاتی ہے، تو 8 چیزوں میں سے بڑی چیز ہے کہ ہوا کا نکلنا، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، 2 چیزوں کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، پاگل ہونا، بے ہوش ہونا، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں سے 2 چیزیں دماغ سے تعلق رکھتی ہے، 2 منہ سے تعلق رکھتی ہے، 2 بدن سے تعلق رکھتی ہے، 2 شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے، 2 چیزیں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہے وضو کو توڑنے والی، اس میں پاگل ہونا، بے ہوش ہونا، ایک آدمی وضو کیا تھا پاگل ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کیا تھا بے ہوش ہوا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسے 2 چیزیں منہ سے تعلق رکھتی ہے، منہ سے کیا تعلق رکھتی ہے، ایک تو کیا ہونا، الٹی ہونا، وامٹ ہونا، وامٹ ہونے سے چونکہ اندر سے ناپاکی اور گندگی نکلتی ہے اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ہونا، اگر تھوڑی بہت ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے تھوک کی طرح، لیکن منہ بھر کے ہو جائے گی تو اندر سے چونکہ گندگی نکلے گی، آپ کو معلوم ہوگا جب کیا ہوتی ہے تو بدبو آتی ہے، اندر سے گندگی نکلتی ہے، تو جیسے پیشاب پاکنے میں گندگی نکلی، ایسے کیا میں بھی گندگی نکلتی ہے، تو ایک تو گندگی کا نکلنا یعنی کیا ہونا، اور نماز کی حالت میں زور سے ہنسنا، ایسے ہی کسی نے کوئی بات یاد آ گئی، کسی چیز کو دیکھا اور مسکرا دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسا، ہاں 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 چالو نماز میں کہہ دیا، تو نماز بھی ٹوٹے گی وضو بھی ٹوٹے گا، نماز کی حالت میں کھل کھلا کر ہنسنا. تو وضو آٹھ چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو دو دماغ سے تعلق رکھتی ہے کون سی؟ پاگل ہونا، بے ہوش ہونا. دو منہ سے تعلق رکھتی ہے وامٹ اور کیا ہونا، الٹی ہونا، اور نماز کی حالت میں کھل کھلا کے ہنسنا. اگر ایسے ہی کسی نے ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز کی حالت میں ہنسے گا تو. جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، اگر کسی بچے سے بڑی غلطی ہو گئی تو ٹیچر اور استاد کہتے تھے باہر نکل جا، اور وہاں جا کے واپس آدمی کو نکال کے بلاتے تھے. کوئی غلطی کی تو کہ چل باہر نکل، باؤنڈری سے باہر جا کے پھر آؤ. تو جیسے بڑی غلطی ہوئی تو باہر نکال کے اندر بلایا، ایسے ہی اس نے بڑی غلطی کی نماز کی حالت میں کھل کھلا کے ہنسا تو اللہ نے کہا باہر جاؤ، وضو کر کے آؤ. تو نماز کی حالت میں کھل کھلا کے ہنسنا. ایسے دو چیزیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں، خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، تھوڑا بہت نکلا مچھر کاٹا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ناپاکی نکلی. تو خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، اور ٹیک لگا کر سونا، ایسے کسی کو جھونکا آ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن آدمی دیوار سے ٹیک لگا کے، کسی ایسی جگہ سے ٹیک لگا کے سویا، اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مجھے بات یہی سمجھانی تھی کہ ٹیک لگا کے سونے سے جب آدمی جاگتا ہے تو ایک دم اس کا بدن مضبوط ہوتا ہے، پھر آدمی سو جاتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، نیچے بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. جیسے آدمی سو جاتا ہے تو منہ میں سے راڑ بھی نکلتی ہے، جیسے ابھی میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو ہوں لیکن گہری نیند نہیں جاؤ تو میرا ہاتھ یہ گر جائے، آدمی گر جاتا ہے. تو آدمی سوتا ہے تو بدن ڈھیلا ہوتا ہے، بدن ڈھیلا ہوتا ہے تو بدن میں سے ہوا نکلتی ہے، تو ہوا کے نکلنے سے بھی اسے. اور دو چیزیں شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے. شرمگاہ سے کیا چیزیں؟ پیشاب یا پاخانہ کرنا یا ہوا کا نکلنا. پیشاب پاخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اور ہوا کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھانی تھی کہ بھائی جیسے وضو آٹھ چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ انسان کا جو بدن ہے اس بدن کو جوڑ رکھا ہے روح نے. ابھی ہم سب خوبصورت اور روپارے لگتے ہیں اس لیے کہ ہم سب زندہ ہیں. انسان مر جاوے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پھولنا شروع ہوتا ہے، یا جانور بھی، کوئی بھی چیز راستے میں مرے ہوئے کٹے ہوئے جانور پڑے ہوئے تھے، کتا مرا ہوا ہے تو دو چار گھنٹے میں پھولے گا، اور اگر کسی نے نہ ہٹایا دو چار دن پڑا رہا تو اس کی ٹانگ بھی اونچی ہو جاتی ہے اور پورا کیسا پھول جاتا ہے. تو مجھے سمجھے نا آپ کو یہ بات ہے، مولانا احمد صاحب پالنپور رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کا جو بدن ہے وہ بدن کا کام ہے ٹوٹنے کا، گل جانے کا، سڑ جانے کا، لیکن اس کے بدن کو جوڑ رکھا ہے روح نے. جیسے میں ابھی بہت اچھا لگتا ہوں، آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کے بدن میں ہماری روح موجود ہے. تو روح موجود ہونے کی وجہ سے ہم سب کی روح نے ہمارے بدن کو خوبصورت اور پکڑ میں رکھا ہوا ہے. انسان خوبصورت بھی لگتا ہے، جیتا جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے. تو بدن کا کام ہے ٹوٹنے کا، گل سڑ جانے کا، کہ انسان یا کوئی بھی جانور مر جاوے تو دو چار گھنٹے میں وہ تحفظ اور بدبو آتی ہے. اس کو دفن کرنا دیا جائے تو گندگی ہوگی، لوگ اس سے دور بھاگیں گے. تو بدن کا کام ہے ٹوٹنے کا اور روح کا کام ہے جوڑنے کا. تو بدن جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے لیکن روح اسے ٹوٹنے نہیں دیتی. جیسے انسان جاگتا ہے تو مضبوط ہے، سو جائے گا تو بدن ڈھیلا پڑ جائے گا. میں ایک ہی بات آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، آپ لوگ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کس کو سمجھ میں آئی بات؟ جی کیا کہہ رہا ہوں میں؟
روح جوڑتی ہے اور بدن جو ہے ٹوٹنے
کی. ہاں، بدن کا کام ہے ٹوٹنے کا. اگر روح نہ ہو تو بدن ٹوٹ جاوے. کیسے ٹوٹ جاوے؟ جیسے ہم سب نے دیکھا ہوگا، انسان کا اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے تو انتقال ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، فوراً پیر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیں گے، اس کے بدن کو سیدھا کر دیں گے، پھر یہاں بھی جبڑا باندھ دیں گے. کرتے نہیں کرتے؟ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسان کی روح تھی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان کی روح نکل گئی، پرندہ اڑ گیا، پنجرے کا کیا حال ہوگا؟ یہ بدن کا کیا حال ہوگا؟ یہ گھٹ جائے گا، سل جائے گا، اور یہ گندگی اس میں سے آئے گی. تو یہ جیسا بدن ہوتا ہے وہ کڑک ہو جاتا ہے اور انسان برا لگتا ہے. تو سمجھدار لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس کے بدن کو صحیح سنبھال کر دیتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو صحیح کر دیتے ہیں، اور دونوں پیر کے انگوٹھے باندھ دیتے. اگر نہ کرے تو پیر پورے چوڑے ہو جائے اور پتا نہ آدمی کیسا ہو جائے، برا لگے، لوگ ڈرنے لگے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم سب کا یہ حال ہے. یہ بدن کی پوزیشن ہے، یہ بدن کی صفت اور خاصیت ہے کہ انسان کا بدن ٹوٹ جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو بدن کی خاصیتیں گل سڑ جانے کی اور گندگی پھیلانے کی, لیکن روح نے بدن کو جوڑے رکھا ہے. اس لیے اگر روح نہ ہو تو انسان ختم ہو جاوے, خالی سو جاوے تو انسان کی راڑ نکلنے لگتی ہے اور انسان کے کھراٹے بولنے لگتے ہیں اور نہ بولنے کا انسان بولنے لگتا ہے. تو روح کا کام ہے بدن کو جوڑنے کا اور بدن کا کام ہے ٹوٹ جانے کا. تو مولانا مصطفیٰ پانڈ رحمۃ اللہ یہی بات سمجھاتے تھے, وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں اگر بدن کو سنوارنے میں لگو گے پوری دنیا میں توڑ ہو جائے گا, اور روح کو سنوارنے میں لگو گے پوری دنیا میں جوڑ ہو جائے گا. بدن کو سنوارنے میں لگیں گے تو توڑ ہوگا, اور روح کو سنوارنے میں لگیں گے تو جوڑ ہو جائے گا. تو محنت اس کی ہے کہ لوگ اپنی روح کو سنوارنے والے کیسے بنے. روح کیسے سنورے گی؟ جیسے بدن کو اس کی خوراک دنیا کی چیزیں کھانا پانی اور لباس اور مکان ملتا ہے, ایسے روح کی خوراک دین زندگیوں میں لانا ہے. اس میں سب سے بڑی بات ایمان کی ہے کہ ایمان جنت کی قیمت ہے, ایمان جنت کی چابی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی میں ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سب جو دنیا میں نہیں آئے تھے, ہم سب کی روح کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ہم سب سے عہد الست لیا تھا کہ الست بے ربی کو, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا میں جا کے کسے رب مانو گے؟ اور انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو جیسے ہی دفن کر کے لوگ جاتے ہیں, انسان سے تین سوال ہوتے ہیں, من رب کا و من نبیوں کا و ما دینوں کا, کہ نبی کون, مذہب کیا, اور تمہارا رب کون. تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے ایمان کا سبق دیا, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو رب کے بارے میں آنے سے پہلے سبق دیا اور رب کے بارے میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا. اگر بچپن سے لے کے موت تک کی جو زندگی ہے وہ ایمان اعمال والی گزاری ہے تو زبان سے ایک نے کہا کہ ربی اللہ. اور اگر ہماری زندگی یہ بچپن سے لے کے موت تک کی جو ہماری زندگی ہے اگر یہ ایمان اعمال کے خلاف گزاری ہے تو انسان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, وہاں جواب نہیں نکل سکتا کہ میرا رب اللہ ہے. تو زندگی میں دین لانا اس میں سب سے بڑا مرتبہ ایمان کا ہے, اور ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے. ہر مسلمان کو 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کی نماز صحیح بات کے سب اعمال صحیح, اور جس کی نماز بیکار نکلی بات کے سب اعمال بیکار نکلیں گے. عورتیں کھانا پکاتی ہے چاول تو ایک ہی دانہ اٹھا کے دیکھتی ہے, اگر ایک دانہ پکا تو سمجھ جاتی ہے پوری کھچڑی پک گئی, اور ایک دانہ کچا تو سمجھ جاتے کہ پوری کھچڑی کچی. تو عورتیں ایک دانے پہ پورے بگونے کی کھچڑی پکنے اور کچا ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایک دانہ کچا تو پورے چاول کچے, ایک دانہ پک گیا تو سارے چاول پکے. ایسے ہی مسلمان کی زندگی میں, مسلمان کے اعمال نامے میں مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی. اگر نماز صحیح تو بات کے سب اعمال صحیح, اور نماز بیکار تو بات کے سب اعمال بیکار گنے جائیں گے. اس لیے اپنے ایمان کو بنانا, اللہ کی ذات کا تعلق پیدا کرنا, دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اس میں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرمایا کرتے تھے, سب چیزوں کے یقین کو دلوں سے نکالنے کو ایمان کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی پوجنے کے قابل نہیں. اور میرے نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کوئی جی لگانے کے قابل نہیں, کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا. اللہ ہی سے ہوتا, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں جو ہے وہ خالی برتن ہے, کھیت خالی برتن ہے, دکان خالی برتن ہے, پیسہ خالی برتن ہے. آسمان سے بارش نہیں برستی, اللہ کے خزانے سے آتی ہے. زمین میں سے اناج نہیں نکلتا, اللہ کے خزانے سے آتا ہے. بھینس میں سے دودھ نہیں آتا, مرغی میں سے انڈا نہیں آتا, جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے. دنیا کی تمام چیزیں خالی برتن ہے, اللہ چاہے اس میں سے نفع آوے, اللہ چاہے نقصان آوے. اگر کھیتی میں سے آتا تو ایک جیسے آدمی کھیتی کرتا ہے تو کتنے سارے آلو نکلے لیکن کھیت میں کھڈا تو ہوا نہیں. ایک من دو من آلو دیارن کیے تھے, بیج بویا تھا آلو کا, لیکن 5 ٹرک بھر کے آلو نکلے تو ایسا تو ہوا نہیں کہ کھیت میں کھڈا پڑ گیا 5 ٹرک کا. ایک ٹرک میں اگر 10 ٹن مال آ جاتا ہے تو 5 ٹرک یعنی 25 ٹن مال نکلا, لیکن کھیت جو جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی ہے. ایسا تو ہوا نہیں کہ کھیت میں کھڈا ہو گیا, وہ آلو اللہ کے خزانے سے آئے. اس لیے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آوے دل کی زبان سے انکار کرنا. دنیا کی سب چیزیں مظہر ہیں, بھینس میں سے دودھ نہیں آتا, بھینس مظہر ہے. دودھ ظاہر ہونے کی جگہ بھینس ہے, اور اناج ظاہر ہونے کی جگہ زمین ہے. और बारिश उतरने की जो जगह जो दिख रही है वो आसमान है, लेकिन बारिश आसमान अल्लाह के खजाने से आती है और दुनिया की तमाम चीज अल्लाह की मोहताज, अल्लाह इसमें से किसी का मोहताज नहीं। दुनिया में जहां से होता हुआ नजर आ रहा है जैसे घड़ी, घड़ी के कांटे वक्त बता रहे हैं, लेकिन असल से इसके पीछे का मशीन काम कर रहा है। ऐसे दुनिया में जो है वो कांटे की तरह है, ये कांटे वक्त नहीं बता, उसके पीछे मशीन चल रहा है। कितने सारे अंदर मशीन काम करे, आजकल तो ये डिजिटल आ गया, वरना पहले वो चक्कर वाले मशीन आते, कितने चक्कर घूमते थे तभी ये घड़ी वक्त बताती थी। अभी डिजिटल मशीन आ गया, लेकिन जो भी वो मशीन काम करता है तो कांटे वक्त दिखा रहे। ये सुई की कोई करिश्मा और ताकत नहीं है। ऐसे पूरी दुनिया में जो है वो अल्लाह के करने से होता है, जो दिख रहा है वो कांटे की तरह है। इसे किसी जगह हमारी यहाँ जमात आई थी, जमात के साथी नए थे, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने मिसाल दी थी। एक जमात आई थी और क्योंकि भाई अच्छी बात दीवार पे लिखी हो तो ले लो। हमारे यहाँ जमात आई थी, जमात के साथी बयान कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, मुझे उसकी बात बहुत समझ में आई। उन्होंने एक मिसाल दी ईमान के बारे में, उन्होंने ऐसा समझाया कि दो दोस्त थे, एक शहर का था एक देहात का रहने वाला था। शहर का रहने वाला दोस्त थे, ईमानदार था, जमात से जुड़ा हुआ था और दीनदार था, अल्लाह के रास्ते में जाता था, 6 सिफात समझे थे, 4 महीने उसके लगे हुए थे। तो देहात के दोस्तों को ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्त के पास शहर में जाऊं, तो गांवड़िया दोस्त और देहात का दोस्त शहर में अपने शहर वाले दोस्तों को दीनदार को मिलने के लिए गया, उनकी मुलाकात के लिए गए। तो शहर वाला जो दोस्त था वो दीनदार भी था, तो मुझे मेहमान का मुझे इकराम करना चाहिए, तो मैं अपने दोस्त का इकराम करूंगा। अच्छे से अच्छा खाना पकवाया और बहुत सारी मेजबानी तैयार की और कहा आपने नमाज पढ़े, घर वालों को कह दिया खाना तैयार रखो, हम आते हैं फिर नमाज के बाद खाना खाएंगे। नमाज पढ़ के जब गए तो बैठे तो पर्दा लगा हुआ था, और जैसे ही बैठे तो पहले से हो सकता है कह रखा हो, तो शहर के दोस्तों ने कहा दस्तरखान, तो अंदर से दस्तरखान निकला, अंदर से भेजा होगा सर का दिया होगा, तो कहा दस्तरखान, तो अंदर से दस्तरखान आया। तो इसने कहा प्लेटें, तो अंदर से प्लेटें आई। तो इसने कहा चावल, तो चावल आए। कचुम्बर, जानते हो कचुम्बर क्या होता है, सलाद, तो अंदर से सलाद आया। बिरयानी, तो बिरयानी आई। कोफ्ते, तो कोफ्ते आए। किस्म किस्म की चीजें आती रही, ये लोगों ने खा लिया। खा के दोस्त तो फिर चला गया, देहात का दोस्त जब चला गया तो उसने अपने दोस्तों को खत लिखा कि आपका जो पर्दा है पर्दा मुझे हदिया दे दो। तो इसने सोचा पर्दा क्या काम होगा, बोले पुराना पर्दा क्या करना, कोई मांगे तो नया देना चाहिए। ये शहर के दोस्त ने नया नवा नकपुर पेटी पैक पर्दा खरीद के पैकिंग वाला भेजा। उसने अपने घरवालों को जमा किया, दीदी को, माँ को, भाई को, सबको, कि मैं शहर में गया था तो मेरे दोस्त के पास ऐसा जादुई पर्दा था कि जो बोले पर्दे में से निकले। अपने भी ऐसा करते, मेरे दोस्त के पास पर्दा मंगवाया है, बहुत जल्दी आ जाएगा, जब आएगा तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो घर वाले भी इंतजार में कि कब वो पर्दा आवे। वो पर्दा शहर से आ गया तो सोफा सेट पे बहन को बिठाई, माँ को, बीवी को, बच्चों को, और पर्दा लटका दिया दीवार पे। और इसने कहा दस्तरखान, तो कुछ नहीं आया। पलटे, तो कुछ नहीं आया। चावल, रोटियां, बिरयानी, ये बोलने लगा कुछ आया ही नहीं। तो इस तरह दोस्तों को फिर खत लिखा कि तुम्हारा वो पुराना पर्दा जो था वही भेजो, नया नहीं चाहिए। उसने कहा भाई तुझे क्या काम है, क्या तुम जो बोलते थे पर्दे में से निकलता था, मैं तो बहुत कुछ बोला निकला ही नहीं। सोचते कहा मैं पर्दे में से नहीं निकलता था, मेरी माँ और मेरी बीवी अंदर बना रही थी, सुबह से मेहनत कर रहे थे, वो मैंने कहा था तैयार रखना, तो सब तैयार था, जैसे मैं बोलता था नीचे से सरकाते थे। ये मिसाल देकर समझाया गया वो पर्दे में से कुछ नहीं निकलता था, अंदर से उसकी बीवी और माँ बेचती थी। ऐसे समझा पूरी दुनिया में जो है वो अल्लाह के करने से होता है। सारी दुनिया पर्दा है, हमारी फैक्ट्री भी पर्दा है, हमारा धंधा भी पर्दा है, हमारे पास पैसा और खेत वो भी पर्दा है। दुनिया में जो है सारे पर्दे है। इस मौलाना तबलीग के बारे में समझाते थे, ईमान वालों से कहो कि ईमान के धोखे से निकले। ये जो 4 महीने मांगे जाते, 6 नंबर है, हर नंबर का मकसद है, तो 6ठे नंबर का भी मकसद है कि जान माल के धोखे से बचना। जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, हम अपना समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे से निकलने के लिए उम्मत के हर पल से 4 महीने मांगे जाते। इसलिए जो दावत के 6 नंबर है, आप लोग जानते हो 6 नंबर क्या है? पहला नंबर कौन सा है जी? और दूसरा, और तीसरा, और चौथा, और पांचवा, और छठा, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र। ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र। اکرام، اخلاص، دعوت اللہ، ایمان یعنی کلمہ پڑھنا، ایمان بنانا، نماز یعنی پانچ وقت کی نمازوں کا پڑھنا، علم یعنی علم کو سیکھنا، ذکر یعنی تسبیحات کی پابندی کرنا، جتنا جانتے اس پر عمل کرنا، اکرام یعنی حق والوں کا حق ادا کرنا، حق والوں کا حق ادا کرنا، اپنے حق کو معاف کرنا، رعایت کرنا، لوگوں کے حق کو، مخلوق کے حق کو ادا کرنا، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، تو اکرام یعنی لوگوں کی قدر کرنا، اخلاص یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، اور دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں جانا. ہر نمبر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایمان سے بات چاہی جاتی ہے، دلوں کا یقین صحیح ہو کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور کلمے میں بھی دو چیزیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار، اور محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے طریقوں میں 100% ناکامی. ایک آدمی کو جانا ہے بمبئی اور دہلی کا راستہ اپنا ہے تو وہ بمبئی پہنچے گا؟ بمبئی جانا تو بمبئی کے راستے پہ جانا پڑے گا، اور دہلی جانے تو دہلی کے راستے پہ جانا پڑے گا. ایسے کامیاب ہونے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، موت میت میں، رنج و رواج میں، ان سب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا. تو یہ یقین پیدا کرنے کا کامیابی اسی میں. علم سے بات چاہی جاتی ہے، تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو، اور ہر بات کو علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر کرنے والے بنے. ذکر سے بات چاہی جاتی ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو. کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، جیسے ابھی آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے آ گئے، اور گاڑی اگر رفتار سے چلاؤ گے تو گھر پہ میمو آ جائے گا، بلکہ گھر پہنچنے سے پہلے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کی گاڑی 120 کی رفتار سے اسپیڈ سے چل رہی ہے، آپ کو 2000 فائن ہوگا. تو آج کل جیسے حکومت کا اگر استدار ہے قانون کا، تو حکومت کے قانون پہ عمل کرنا آسان ہو گیا. پہلے کے زمانے میں ہری بتی لال بتی ہوتی تھی شہروں میں، سگنل ہوتا تھا، ہری بتی ہے تو جا نہیں سکتا، ہری بتی ہے تو جاؤ، اور لال بتی ہے تو جا نہیں سکتے. تو حکومت کا دھیان ہے تو اس کے قوانین پہ عمل کرنا آسان. آج بندوں کو اللہ کا دھیان نہیں ہے، اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ عصر کی نماز تو وضو کر رہے تھے، اور وہ چونکہ بڑے کاروباری آدمی تھے، تو ان کا جو پانی کا جہاز مال لے کے جا رہا تھا، تو خادم نے آ کے خبر دی، حضرت ہمارا جو پانی کا جو جہاز مال لے کے جا رہا تھا وہ ڈوب گیا. تو ہم اگر کوئی بات سنے تو ایک دم ہم لوگ اچمبے میں پڑ جاتے، تعجب میں پڑ جاتے، کوئی نقصان کی خبر سنے، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک دم زبان سے نکلتا انا للہ، لائٹ چلی جاتے انا للہ، لائٹ چلی گئی. جیسے جماعتوں میں نکل کر جو باتیں سنی، تو مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور خادم نے آ کے جیسے ہی خبر دی کہ پانی کا جہاز جو مال لے کے جا رہا تھا ڈوب گیا، سنتے کہنے لگے الحمدللہ، بغیر سوچے بغیر یاد رکھے کہنے لگے الحمدللہ. نماز پڑھی تھوڑی دیر کے بعد خادم نے خبر دی کہ وہ اور کسی کا ڈوب گیا تھا، ہمارا بچ گیا، سنتے کہنے لگے الحمدللہ. تو خادم نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بری خبر پہ انا للہ کہنا چاہیے، اچھی خبر پہ الحمدللہ کہنا چاہیے؟ آپ نے دونوں پہ الحمدللہ کہا. تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ آپ نے جب خبر سنائی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، تو میں نے فوراً اپنے دل کو ٹٹولا کہ مال تو مقدر کی چیز تھی، مال کے ڈوب جانے کی خبر سے میرا دل اللہ سے بھی غافل تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے اپنے دل کو فوراً ٹٹولا، دیکھا کہ دل تو اللہ میں لگا ہوا ہے. تو میں نے الحمدللہ اس بات پر کہا کہ نہیں، بھلے میرا وہ مال کا جہاز ڈوب گیا، لیکن دل تو اللہ ہی میں لگا. جیسے آدمی بھائی کوئی اعلان ہو کہ کسی کے پیسے گم ہو گئے ہو، تو یہاں سے اعلان تخت پر نشانی بجا کے لے جاوے، فوراً آدمی سوچے گا میرے تو نہیں گرے، آدمی فوراً سوچتا ہے اگر اعلان ہو جاوے کہ بھائی کسی کے پیسے گم ہو گئے ہو، زیادہ رقم ہے، تو نشانی بتا کے تخت پر سے لے جاوے، تو سب فوراً دیکھیں گے کہ میرے ہیں کہ نہیں، میرے گر گئے کہ نہیں. ایسے وہ جب خبر بولے خادم نے سنائی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، فوراً میں نے اپنے دل کو ٹٹولا. جیسے ہم پیسوں کی طرف جاتے ہیں، بولے میرے اپنے دل کی طرف گیا کہ وہ تو مقدر کی بات تھی بھائی ڈوب گیا، لیکن دل اللہ میں ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا کہ دل تو اللہ میں لگا ہوا ہے، تو میں نے اس بات پر الحمدللہ کہا تھا. جب بعد میں خادم نے خبر دی کہ اور کسی کا ڈوب گیا ہمارا بچ گیا تو مال بچ جانے کی خوشی میں دل مچل تو نہیں گیا, فوراً میں نے اپنے دل کو ٹٹولا, دیکھا کہ میرا دل تو اللہ میں لگا ہوا ہے, تو میں نے اس طرح دونوں وقت الحمد للہ کا بے بات چاہی جاتی ہے. تو ذکر سے بات چاہی جاتی ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے. اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے. یہ جو جماعتیں آتی ہیں عام طور پر اثر کی نماز کے بعد ذکر کی بات ہوتی ہے نا, اس میں بات سمجھا جاتی ہے اللہ کا, اللہ کو یاد کرو. تو اللہ کو یاد کرنا اللہ کے نام سے, اس میں تسبیحات کی پابندی ہے. اللہ کو یاد کرنا اللہ کے احکام سے یعنی حکموں کو پورا کرنا, اور اللہ کو یاد کرنا اللہ کے کام سے یعنی تبلیغ کا کام کرنا, دعوت کی محنت کرنا, جماعت کی نقل و حرکت کرنا. تو ذکر کرنا چاہی جاتی ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے. اکرام سے بات چاہی جاتی ہے, اکرام سے بات چاہی جاتی ہے پوری دنیا میں جوڑ ہو جاوے. آج پوری دنیا میں توڑ ہے. کیوں توڑ ہے؟ جس کا لیا اس کا لیا نہیں تو توڑ ہی ہوگا. ساری دنیا میں لینے کے جھگڑے, دینے کے جھگڑے ہی نہیں ہیں. تو محنت اس کی ہونی چاہیے, دینے کی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی کسی کا حق میرے پر باقی رہے گا, حق والوں کا حق باقی رہا ہے. تو اگر کسی کے اگر پونی پائے باقی ہے تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. ہم ضرور سنتے ہیں کہ حدیث میں ہے کل قیامت کے دن لوگوں کا مفلس کون, مفلس یعنی غریب, مفلس کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس پونی پائے نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, مفلس وہ نہیں ہے, میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن نیکیا تو اتنی لے کے آئے گا جیسے ملک عرب کے پہاڑ. نیکیا تو اتنی لے کے آئے گا جیسے ملک عرب کے پہاڑ, لیکن حق لینے والے حق لینے کے لیے آئیں گے. اس لیے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ لباس سلا ہوا نہیں ہوتا. بچہ دنیا میں جب منا آتا ہے اور بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں اس کے لیے چھوٹے کپڑے پہلے ایک بارش دے کے بنا کے رکھتی ہے, وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے. وہ ترکون یا کپڑا ہوتا ہے سموسے کے آکار کا, اس کو تینوں طرف دوریاں ہوتی ہے. بچے کی دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے وہ کپڑا رکھ کے تینوں طرف سے گروہ لگا دی جاتی ہے. تو جس دن دنیا میں آئے تھے اس دن جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا بھی نہ سلا ہوا تھا نہ اس سے جیب تھا, اور جس دن مر کے دنیا چھوڑ کے جائیں گے اس دن جو کپڑا پہنایا جائے گا کفن, وہ بھی نہ سلا ہوا ہوگا نہ اس سے جیب ہوگا. تو دنیا میں آتا ہے کچھ لے کے آتا نہیں, نہ دنیا سے انسان کچھ لے کے جاتا ہے. تو کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ انسان مر کے چلا گیا ہوگا, کچھ لے کر تو گیا نہیں ہوگا. اب کسی کو مارا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی. تو بولے میرے امت کا مفلس کون؟ بولے وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ نیکیا تو اتنی ساری لے کے آوے کہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائے, لیکن حق لینے والے حق لینے کے لیے آئیں گے. اور وہاں تو چونکہ کچھ لے کے کفن میں دیا بھی نہیں ہے, کچھ لے کے انسان گیا نہیں ہے, اب لوگ حق لینے کے لیے آئیں گے وہاں تو کچھ ہوگا نہیں. تو سوچا جائے گا کہ اس کے عوض میں اور کچھ دے دو, اس کی نیکیا حق کے بدلے میں دے دی جائے گی. پھر بھی حق لینے والے باقی رہیں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. اب نیکیاں تو بہت ہی تھی لیکن چونکہ لوگوں کا حق دبا کے گیا تھا تو اس کی نیکیاں حق کے عوض میں چلی گئی اور لوگوں کے گناہ اس کے سر آ گئے. اس کو اونچے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہے. تو چوتھے نمبر سے بات چاہی جاتی ہے کہ بھائی حق والوں پوری دنیا میں جوڑ ہو جاوے, حق والوں کا حق ادا کرو. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ, اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ. اس لیے کسی جگہ دعوت کی مبارک محنت کی ہے جو چھ نمبر ہے وہ چھ نمبر آسان انداز میں سمجھائے جاتے تھے. ایمان سے عمل زندہ ہوگا, نماز سے عمل ظاہر ہوگا. پہلا نمبر کون تھا؟ ایمان. تو ایمان سے عمل زندہ ہوگا. دوسرا نمبر نماز, نماز سے عمل ظاہر ہوگا. تیسرا نمبر علم, علم سے عمل مکمل ہوگا, علم سے عمل مکمل ہوگا. اس کے ساتھ ذکر ہے, ذکر سے عمل قیمتی بنے گا, ذکر سے عمل قیمتی بنے گا. چوتھا نمبر اکرام, اکرام سے عمل محفوظ ہوگا. جیسے تالا ہوتا ہے موبائل میں بھی کی پیڈ کا لوک ہوتا ہے, اب ابھی بھی تو موبائل میں وہ پیٹرن لوک آتے ہیں, فنگر لوک اور آنکھ والا لوک, کچھ بولنے کا لوک, جات جات کے لوک ہوتے, سب چیزوں میں لوک آ گئے. تجوری کے بھی لوگ ہو, جب تو یہ بھی یہ جو ڈیجیٹل گاڑی ہے تو اس کے بھی لوگ آتے. تو سب چیزوں کی عبادت کا سامان ہے. تو دین کی عبادت کا سامان چوتھا نمبر ہے. یہ جو چوتھا نمبر ہے وہ دین کی عبادت کا سامان ہے. تو چوتھے نمبر سے بات چاہی جاتی ہے پوری دنیا میں جوڑ ہو جاوے. تو ایمان سے عمل زندہ ہوگا, نماز سے عمل ظاہر ہوگا, علم سے عمل مکمل ہوگا, ذکر سے عمل قیمتی بنے گا، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اخلاص سے عمل جاندار بنے گا، اخلاص سے عمل جاندار بنے گا، اور دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا. اس لیے کسی گئے چھ نمبر کو دوسرے انداز میں بھی سنے تھے، ایمان پہ محنت کرو گے تو کفر شرک سے بچو گے، ایمان پہ محنت کرو گے تو کفر شرک سے بچو گے، نماز پہ محنت کرو گے تو گناہوں سے بچو گے، ایمان پہ محنت کرو گے تو کفر شرک سے بچو گے، نماز پہ محنت کرو گے تو گناہوں سے بچو گے، علم پر محنت کرو گے تو جہالت سے بچو گے، علم پہ محنت کرو گے تو جہالت سے بچو گے، ذکر پر محنت کرو گے تو غفلت سے بچو گے، ذکر پر محنت کرو گے تو غفلت سے بچو گے، اکرام پر محنت کرو گے تو دشمنی سے بچو گے. اور ساری دنیا میں دشمنی اسی کی ہے کہ حق والوں کا حق ادا نہیں کیا، تو اکرام پر محنت کرو گے تو دشمنی سے بچو گے، اخلاص پر محنت کرو گے تو دکھلاوے سے بچو گے. ساری دنیا میں دکھلاوا ہے، اللہ کے ایسے نے دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے ابھی لوگوں کو پتہ چلا کہ اخلاص کیا چیز ہے. اور پہلے تو مسجد کی گھڑی پر بھی لکھا ہوا ہوتا تھا گھڑی کس نے رکھی، اور یہ مائک کے ڈنڈی پر بھی لکھا ہوا تھا، اور کرسی کے یہ پایوں پر بھی لکھا ہوا رہتا تھا کہ یہ کرسی کس نے رکھی. ابھی تو 50,000 کے AC کس نے بنایا کسی کو نہیں معلوم کس نے رکھا، اور 5 کروڑ کی مسجد کس نے بنایا کسی کو نہیں معلوم. اللہ کا احسان ہے، دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے سمجھایا گیا کہ داہنے ہاتھ سے اگر صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے، تو لاکھوں کروڑوں صدقہ ہو رہا ہے، لوگوں کا کام نکالا جا رہا ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کس نے دیا. یہ دعوت کی مبارک محنت سے ہوا، تو اخلاص پر محنت کرو گے تو دکھلاوے سے بچو گے، اور دعوت پر محنت کرو گے تو بے دینی سے بچو گے. بے دینی کے روگ سے بچنے کے لیے دین کی محنت ہے. دعوت کا مبارک محنت اور دعوت کا مبارک کام اسی عنوان پر ہے. جیسے ہر چیز زندگیوں میں محنت سے آتی ہے، تو دین بھی بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آتا. یہ جو ہماری اتنی بڑی محنت ہے، 6 صفات کے مذاکرے اور اجتماعات کا کرنا اور جماعتوں کا نکالے جانا، آخر کیا بات ہے؟ مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ سے لوگ پوچھتے تھے، مولوی صاحب آپ لوگوں کو جماعتوں میں نکالتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس دینی سطح پر چھوڑ کے گئے تھے، اس امت کو اس دینی سطح پر لانا چاہتا ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑے. وہ ماحول بنا تھا دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے وہ ایک ماحول قائم ہوا تھا کہ ایک منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑے. اس لیے دعوت کے مبارک کام کے بارے میں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان انداز میں سمجھا کری ہوں، کہتے تھے تم دعوت کی مبارک محنت کرو گے تو دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی زمین کو نرم کرنا، جیسے کھیتی کرنی ہو تو ایسے ہی دانے ڈالو وہ اگے گا نہیں، پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے. کھیتی کرنی ہو تو بارش کی سیزن آنے سے پہلے کسان کیسی محنت کرتا ہے، زمین کو ہموار کر کے تیار کر کے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی گرتا ہے، پھر وہ جب زمین تیار ہوتی ہے تو جو ڈالو گے اگے گا. تو مولانا فرماتے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی زمین کو نرم کرنا تو کیا ہوگا، ایمان کا بیج ہوگا، ایمان کا بیج ہوگا، عبادت کا تنا ہوگا، تھڑیا عبادت کا تنا ہوگا، احکامات کی شاخیں ہوگی. جتنے حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، داڑھی رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، پردہ کرنا ہے، حج ہے، یہ سب احکامات کی شاخیں ہوگی، معاملات کی ڈالیاں ہوگی، معاشرت کے پتے ہوں گے، اخلاق کے پھل آئیں گے، اخلاص کا رس چڑھے گا، سنتوں کے پھول آئیں گے، اخلاص کا رس چڑھے گا. لیکن یہ سب ہوگا کب؟ اللہ کے راستے کے قربانی کی کھاد ہوگی، تعلیم کے حلقوں کا پانی ہوگا، گناہوں سے بچنے کی بال ہوگی، یہ سب اللہ کے راستے میں نکلنا اور مقامی 5 اعمال، یہ ساری چیزیں ہوگی تو دین کا درخت اگے گا اور دنیا دین کے درخت سے پھل کھائے گی، دین کے درخت سے پھل کھائے گی. اس وقت دنیا میں جتنا دین ہے ہمارے بڑوں کی قربانی کی برکت ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی اس کی برکت سے اب تک دین پہنچا. وہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ نوجوان جا رہے تھے اور ایک 100 سال کے بڑی عمر کے بڑے میاں تھے، وہ کچھ بیج بو رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، तो जैसे आम को 5 साल में फल आता है, केलों को 15-20 महीने में केला आता है, हर दरख्त के एकदम तो फल नहीं आ जाता, खजूर को 15-20 साल में खजूर आती है, तो हर चीज का फल एक मुद्दत के बाद आता है। तो नौजवान जा रहे थे और एक 100 साल के बड़े मियाँ बड़ी उम्र के बीज बो रहे थे, दरख्त लगा रहे थे, तो ये हंस रहे थे कि ये बड़े मियाँ कब्र में पैर लटक रहे और ये दरख्त लगा रहे, ये कहाँ इसके फल खाने वाले। तो बड़े मियाँ कहने लगे, जाओ मियाँ काम करो, तुम जितने फल खाते हो तुमने लगाए थे, वो तो लगाने वाले ने लगा लिए, तुम फल खाते हो। इस तरह सबको मालूम है, जब शेख ने फजाए सत्कार में लिखा है कि एक लुकमा जब तक 360 मेहनतें ना हो आदमी के मुंह में वो लुकमा नहीं जाता। हमने रात को जो खाना खाया, रात को क्या खाया था जी? दाल रोटी खाई थी। वो रोटी कौन से, वो रोटी किसने पकाई, कौन से तवे में सेकी गई, कौन सी चक्की में पीसा गया आटा, कौन से खेत में वो गेहूं उगा, उसको किसने पानी दिया, किसने दवाई दी, किसने खाद दिया, किसने ट्रैक्टर से खेती की, किसने दवाई डाली, कौन से बोर का पानी गया और कौन से थ्रेसर से उसको निकाला और कौन से तवे में उसको सेका गया, वो तवा किसने टीपा, कौन से लुहान उसको बनाया, और वो जो दाल बनी वो दाल कौन से खेत में पकी, उसमें मसाला डाला, उसमें तेल डाला। ये तो 15-20 में आपको गिना रहा हूँ। हजरत शेख ने लिखा है हदीस के हवाले से कि हर लुकमे के पीछे 360 मेहनतें लगती है, हर लुकमे के पीछे 360 मेहनतें लगती है, फिर भी वो लुकमा पेट में ले जाएगा, उठा के मुंह में रखना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हर लुकमे के पीछे इतनी सारी मेहनत है, अगर को सब मेहनत हमको ही करनी पड़े, बोलो हमारे बस का है वो करना? हमने जो दाल रोटी रात को खाई, हमने जो कपड़ा पहना, एक लुकमा जो हम खाते हैं, हर लुकमे के पीछे 360 मेहनत है, वो और करने वाले करते, एक भी मेहनत हमने नहीं की, वो सारी मेहनत हमको ही करनी होती। बोलो हमारे बस का था वो? उस सबको किसने काम पे लगाया? अल्लाह ने लगाया। तो कहते खिलाने वाला अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, राजी अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, इस बात को बोलना, इसको समझना, उसी की उम्मत में चल फिक्र दावत देना। तो जो नौजवान और बुजुर्ग बड़े मियाँ की हेकड़ी और मजाक उड़ा रहे थे कि आप ये फल लगा रहे हो खाने के लिए तो रहोगे नहीं, तो बड़े मियाँ कहने लगे, जाओ मियाँ काम करो, अब तक तुमने जितने फल खाए तुमने थोड़ी लगाए, लगाने वाले लगा के चले गए, तुम खा रहे हो, मैं लगा के भले अभी मर जाऊंगा लेकिन लोग खाएंगे मुझे, लेकिन मेरा नाम आ जाएगा कि इन्होंने लगाए थे। ऐसे ये जो दीन हमारे सामने है वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की बरकत है, तो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, उसकी बरकत से हम तक दीन आया, हम भी मेहनत करेंगे हमारी जिंदगी में अल्लाह का मुबारक दीन आएगा। तो कोई चीज घरों में बगैर मेहनत के नहीं आती, इतना बड़ा दीन हमारी जिंदगी में बगैर मेहनत के आएगा? उसके लिए मेहनत की जरूरत है। उसी मेहनत के सिलसिले में यह इज्तिमा है। इज्तिमा खाली भीड़ जमा करना या मेले की शक्ल हो जाए, खाली जमा हो गए जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि इज्तिमा से पहले एक मेहनत है और इज्तिमा के बाद एक मेहनत है। इज्तिमा से पहले जोनों में जमातें चलती है, इज्तिमा से पहले घर के की मुलाकात हुई है, जमातों ने और साथियों ने आप ही लोगों ने चल फिर मजमे को दावत दी और मजमा आया है। इज्तिमा से भी मेहनत होगी, अल्लाह के रास्ते में लोग जाएंगे, हमें भी इसकी फिक्र करनी चाहिए। जो मेहनत होनी थी मुकद्दर की हो गई, अब इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में जाने की तरतीब बननी चाहिए, हमें अल्लाह के रास्ते की तरतीब बनानी चाहिए। खत्म होने वाली दुनिया के पीछे बरसों लगा दिए, अब दीन जिंदगी में आ जावे उसके लिए 4 महीने दरकार है। एक साल में 3 मरतबा 4 महीने आते हैं। अब जिसकी 50 साल की उम्र है 154 महीने दुनिया को दे दिए, जिसकी 80 साल की उम्र है 240 4 महीने दुनिया को दे दिए, जिसकी 30 साल की उम्र है 90 4 महीने दुनिया को दे दिए, हमें एक 4 महीने अल्लाह के लिए दे रहे हैं। इसे पूरा मजमा तय करो, हम लोग भी अपनी तरतीब अल्लाह के रास्ते में जाने की बनाएंगे, लेकिन कौन जाएगा? तलब वाला जाएगा। हमें अपनी तलब बतानी चाहिए। इस्तेमा में तबलीग में होता क्या है, लोगों ने बहुत अच्छा बयान हुआ लेकिन तश्कील लोगों को अच्छी नहीं लगती। तश्कील होती है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन तश्कील से भी भागना नहीं चाहिए। और मौलाना अमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह समझाते थे कि न गोरी को देखे न काली को देखे, पिया जिसे चाहे सुहागन वही बने। न गोरी को देखे न काली को देखे, न गोरी को देखे न काली को देखे, पिया जिसे चाहे सुहागन वही बने। आप समझिए ये क्या है, ये तश्कील है कि अल्लाह तलब वालों को नहीं जाता है, गोरी काली को दुल्हा नहीं देखता, पिया जिसे चाहे सुहागन वही बने। तो जमात में वही जावे जिसे अल्लाह चाहे, اللہ کس کو چاہتا ہے؟ طلب والوں کو. تو طلب والا تو کھڑا ہو کے اپنا نام لکھاتا ہے. تو آپ لوگ طے کرو ہم سب اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے. اس سے کس کے دل میں آتی ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار؟ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. چار مہینے والے بھی کھڑے ہو جاؤ، چلے والے بھی کھڑے ہو جاؤ. اس نے ماشاء جانا ہے فرمائے بھی. اس کے دل میں آ رہی ہے جانے کے بارے میں، اپنی طلب اللہ کو دکھانی ہے. فرمائے اگر خود نہیں جا پاتے تو کسی کو معلوم ہے ہمارے گھر سے کوئی جانے والا تو گھر سے کھڑا ہو جاوے. یہ جماعتیں بن کے آئی ہوگی میں مناور سے اور علی راجپور سے، جابوا سے، کوکسی سے، جن جن بستیوں سے جماعتیں بن کے آئی ہو، ساتھیوں کو معلوم ہو تو بتاوے محنت ہوئی ہے. کہاں کہاں سے جماعتیں تیار ہو کے آئی ہے یا کہاں کی جانے والی ہے؟ یہ سب باہر کی جماعت ہے، کوئی بولتا نہیں آپ لوگ.